la húmeda.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج جو ہماری کلاس ہے وہ اسلامی علوم کے تعارف کے بارے میں ہے, اور ہم اپنے درس کا آغاز جس آیت مجید سے کر رہے ہیں, سورۃ توبہ کی 122 آیت ہے, اس کا ایک حصہ ہے, پوری آیت نہیں ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد, ہر قوم میں سے کچھ افراد کیوں نہیں جاتے کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں, اور جب وہ لوٹ کر اپنے وطن آئیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں, ڈرائیں, تاکہ ان کی قوم اپنے آپ کو جس قابل بنانا چاہتی ہے, جس حالت کو اختیار کرنا چاہتی ہے, وہ حالت اختیار کرے یا اس قابل بنے. اس آیت کا ظاہری سا ترجمہ ہے. ہماری بحث ہے اسلامی علوم کا تعارف. اسلامی علوم, اس آیت مجیدہ میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ کیوں نہیں ہر گروہ, ہر قوم میں سے کچھ افراد جائیں جو لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, دین میں تفقہ کریں. تفقہ, تفقہ کس سے ہے؟ فقہ سے ہے, یہ جس کو ہماری فقہ کہتے ہیں. فقہ یعنی گہرائی میں جانا, اس کے اندر اترنا. تفقہ فی الدین یعنی دین میں گہری سوچ پیدا کریں. علم دین کا مقصد اور اسلامی علوم کا مقصد یہ ہے کہ انسان تفقہ پیدا کرے, یہ انسان اپنے اندر گہری سوچ پیدا کرے, ڈیپتھ میں جائے اس کی, اور اس کی گہرائی میں جا کے اس کی حقیقت کا کھوج لگائے. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب واپس لوٹ کر آئیں علم دین حاصل کرنے کے بعد, تو اپنی قوم کو انذار کریں, خبردار کریں, ڈرائیں, ان کو متوجہ کریں. لعلہم یحذرون, شاید کہ وہ متوجہ ہو جائیں. لہذا اس آیت مجیدہ کی روشنی تمام اسلامی علوم کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان گہری سوچ پیدا کرے, انسان اپنے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کرے کہ وہ اس علم کی گہرائی میں جائے, اس کے تمام نکات کو سمجھے, اس کے تمام جو مطالبات ہیں اس کو سمجھے, خود بھی ہضم کرے, اور اگر دوسرے میں صلاحیت ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تاکہ وہ بھی سمجھے اور وہ بھی عمل کرے. اسلامی علوم میں بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جو اگر یوں کہوں کہ یا بالواسطہ یا بالواسطہ, یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دین سے مربوط ہوتے ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جو براہ راست دین سے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ وے سے دین تک ہمیں لے جاتے ہیں. براہ راست علوم میں، ڈائریکٹ علوم میں جو مستقیم ہوتے ہیں، جو ہمیں لے جاتے ہیں، ان میں کچھ علوم ہیں، فقہ ہے، اس کو اصول فقہ یا علم اصول، ٹھیک، اس کے علاوہ کلام، فلسفہ، عقائد، اخلاق، تفسیر اور بہت سارے علوم ہیں جو غیر مستقیم طور پر ہمیں لے جاتے ہیں. اس میں علم منطق، جس کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، یا آج کل نفسیات، تربیت وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس میں بھی گنجائش ہے گفتگو کی کہ آیا نفسیات یا تربیت خود اسلامی علوم ہے یا نہیں ہے، یا باہر سے آئے ہیں، غیر مسلم معاشروں سے آئے ہیں اور ہم نے ان سے استفادہ کیا ہے. علم منطق یونانی علم ہے، صحیح، لیکن یہ اسلام میں داخل ہوا، اسلامی معاشرے میں اس نے اپنی جگہ بنائی اور ہم نے اس میں مزید، علماء نے ہمارے مزید اس میں نکھار پیدا کیا اور یہ ایک اسلامی علوم میں شمار ہونے لگا ہے اور ہم اس کو اسلامی طریقے سے اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے اپنی بہرحال تفصیل ہے، جو جب آپ منطق پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. نہیں لیا اندر، دیکھیں اسلام نے علم کو بحیثیت علم منع نہیں کیا ہے، اسلام نے اپنا دروازہ کھولا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو چیز آپ کے عقائد سے، آپ کی دین کی بنیادوں سے متصادم نہیں ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، صحیح. اسی طرح فلسفہ ہے، لیکن اب وہ اسلامی علوم میں شامل ہونے لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وجود فلسفہ جو ہے وجود خدا سے بحث کرتا ہے. انشاءاللہ جب تفصیل آئے گی تو اس کو عرض کریں گے. کس کا؟ وہ جب آئے گی تو پھر گفتگو آئے گی تو پھر میں بتاؤں گا. اس لیے کہ بہت سارے، دیکھیں علوم کی کلاسیفیکیشن یا تقسیم بندی جو ہوتی ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اس لیے کہ علوم کا تعلق انسانی فکر اور ذہن سے ہوتا ہے، علوم کا تعلق انسانی فکر و ذہن سے ہوتا ہے. ذہن میں جتنی وسعت پائی جائے گی علوم بھی اتنی ترقی کریں گے. ایک بچے کا علم، ایک بچے کا ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے، لہذا آپ بہت چھوٹی سطح پہ جا کے اس کو ہوئی چیز سمجھاتے ہیں، لیکن جب بچہ اپنی گروتھ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کی ذہنی سطح اور صلاحیتیں بھی پروان چڑھتی رہتی ہیں. آپ کے لیے آسان مثال دینا، سمجھانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلامی علوم جتنے بھی علوم ہیں ان کی تاریخ یہی ہے کہ وہ انسانی فکر اور انسانی ذہن کے رشد اور ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی تقسیم بندی ہوتی رہی اور وہ ان کی کلاسیفیکیشن بڑھتی رہی. بہت ہی محدود علم تھا جب چند انسان تھے، جب انسان بڑھے اور ان کی ذہنی صلاحیتیں بڑھیں تو پھر علم مزید تقسیم بندی ہوتی چلی، کلاسیفیکیشن ہوتی رہی. اب خود مثال کے طور پر نفسیات ایک علم ہے، ہم سمجھتے ہیں نفسیات یعنی انسان کا نفسیات کا علم، لیکن خود نفسیات میں برانچز ہو گئی ہیں. اسی طرح ہر علم میں آپ دیکھ لیں، جی ہاں، مختلف جتنے فزکس ہے، میٹا فزکس ہے، دوسری برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں اور ابھی مزید زمانہ آگے جائے گا. اب مثلاً آئی ٹی کے تصور نہیں تھا ہمارے یہاں، اصل تصور نہیں تھا آج سے 20 سال پہلے، لیکن اب آئی ٹی ایک بنیادی علم ہو گیا ہے اور اتنا بنیادی ہو گیا کہ اب کوئی چیز اس کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، ذہنی سطح لوگوں کی بلند ہوتی جا رہی ہے، مزید علوم آتے جا رہے ہیں. اب آئی ٹی میں کئی برانچز بن گئی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر میڈیکل ہے، میڈیکل مثلا ہم سمجھتے تھے علم الابدان ہے، یعنی جسم کا علم ہے، لیکن اب انسانی آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہے، انسانی ذہن کا ڈاکٹر الگ ہے، انسانی مثلا ناک کا ڈاکٹر الگ ہے اسپیشلسٹ، انسانی کان کا ڈاکٹر الگ ہے. کیوں؟ اتنی وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی جا رہی ہے، ریسرچ جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنی علم میں وسعت پیدا اور گہرائی پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو بات واضح ہوگی تقسیم بندی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ جو انسانی فکر و ذہن سے وابستہ ہوتی ہے، جتنی جتنی اس میں پختگی رشد ترقی آتی جاتی ہے، علوم میں بھی پختگی رشد اور ترقی آتی ہوتی جاتی ہے، اور اس میں گہرائی اور اس میں موسیقت پیدا ہوتی رہتی ہے. اب آتے ہیں بغیر کوئی اور مثال دیو اسلامی علوم کی طرف. سب سے پہلا علم جو زبان کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے صرف و نحو. صحیح، نحو کے لیے کہتے ہیں بادشاہ کا دماغ چاہیے، صرف کے لیے رٹے والا دماغ چاہیے. کسی حد تک میں اس مثال سے کما حقہو یا پوری طرح متوقع یعنی میں یوں کہوں کہ یہ مثال صحیح نہیں ہے، لیکن صرف کے لیے زیادہ تر آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے گا، حفظ کرنا پڑے گا. اور نحو کے لیے بالکل ذہنی کام ہے، بالکل میتھمیٹکس. جتنے آپ کو اس کے فارمولا اگر آپ کو یاد ہے تو بہت ہی آسانی طریقے سے آپ وہ ایکویشن سالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اکثر انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ مثلا وہ ایک اینگل بنا ہوتا ہے اور یہاں ایکس لکھا ہوتا ہے، تو لکھا ہوتا ہے فائنڈ دی ایکس. تو اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے کہا ایکس از ہیئر، دیٹ از آنسر. اور یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جتنا فارمولا، جتنے فارمولا آپ کو یاد ہوں گے آپ جو ہیں وہ مثال کے طور پر اس کو آسانی سالو کرتے جائیں گے. اور لکھا تھا اے پلس بی اسکوائر، اس کو ایکسپینڈ کریں، تو اس نے پہلے کیا اے پلس بی، پھر اے پلس بی، پھر اے پلس بی، یہ ایکسپینڈ کر دیا اس نے. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں ان فارمولاز کو بٹھا لے، اور فارمولوں کو بٹھانے کے بعد انسان آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کیوں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں صرف و نحو؟ اس لیے کہ ہمارا دین قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عربی زبان ضروری ہے. اگر عربی زبان نہیں سیکھیں گے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. صرف میں نے بتایا کہ جتنے بھی سینٹنسز ہیں ان کو بنانے کا، جملوں کو بنانے کا، ماضی، حال، مستقبل، امر، جس میں آپ حکم دیتے ہیں، ان کو بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ان کی فارمز بتائی جاتی ہیں، یہ پہلا صیغہ، یہ دوسرا صیغہ، اس میں فاعل ہے یا نہیں ہے. ہیں یاد نہیں ہوا آپ کو ابھی تک؟ یاد ہو گیا. صرف مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، ابھی آئے گا. ہاں گردانے کیے آپ لوگوں نے؟ ابھی نہیں کی. ذرا با ذرا با ذرا بو ہیں کیے. اب گھر جا کے مثلا پتیلے کی گردان کیے گا، گلاس کی گردان کیے گا، اسی طرح یاد ہو جائے گا. ہم لوگ کرتے تو مختلف چیزوں کی گردان کرتے تھے، مثلا پتیلا پتیلا پتیلو پتیلے پتیلے پتیلتا پتیلتا پتیلتا، اس طرح کرتے تھے. انہیں اتنی یاد کرتے تھے کہ ہر چیز جو آتی تھی اس کی گردان شروع کر دیتے تھے. تو جی نہیں، پتیلے میں مذکر مونس نہیں ہوگا، ایک ادرا ہے، مذاق میں کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. سر نحو جو ہے ادھر حقیقت کلمے کی حالتوں پر، مثال کے طور پر اگر کسی کلمے میں مثلا اللہ ہو لکھا ہے تو یہ پیش جو ہے یہ کس بات کی علامت ہے، اگر اللہ ہے لکھا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے، اگر فتح یا زبر لگا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے. یعنی زیر زبر پیش سے مختلف چینج ہو جاتے ہیں. صحیح، یعنی زیر زبر پیش سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ صرف و نحو ہے. پہلا علم جو ہم اسلامی علوم میں حاصل کرتے ہیں وہ صرف و نحو ہے. پھر اس میں ایک اور علم آتا ہے آگے جا کے، بلاغت. بلاغت کیا ہے؟ یعنی عربی زبان جب آپ نے سیکھ لی، جب عربی زبان آپ کو آ گئی، صرف بھی آپ نے پڑھ لی کہ کس طرح جملہ بنایا جاتا ہے، نحو بھی آپ نے سیکھ لی کہ کلمے کی کیا حالت ہوتی ہے، اگر زبر لگا ہو تو کیا حالت ہوگی، اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک آیت لکھی ہے، یہ مثال کے طور پر، اب میں اپنی مرضی سے کوئی بھی اس میں اعراب لگا دوں، ایک طریقہ یہ، جاہل انسان اپنی مرضی سے اعراب لگائے گا، لیکن جو پڑھا لکھا ہوگا وہ پھر خود بخود اعراب اس کے ذہن میں بنتے چلے جائیں گے، جو پڑھا لکھا انسان ہوگا. مثلا اس سے پوچھا جائے کہ اسے نفرون کیوں نہیں پڑھا، نفرا کیوں پڑھا، وہ بتائے، اس کے بعد دلیل ہوگی. اس کے بعد فرقتن کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے نا, اس کے بعد دلیل ہوگی, فرقتن نہیں پڑھے گا. من ہوم طائفتن کیوں پڑھا تم نے, طائفتن یا طائفتن کیوں نہیں پڑھا, اس کے بعد دلیل ہوگی کہ بھائی میں نے اس لیے پڑھا ہے. اگر طائفن پڑھتا تو معنی کچھ اور ہو جاتا, طائفتن پڑھتا تو معنی کچھ اور ہو جاتا, طائفتن پڑھا. لیتفقہوا فی الدین, لیتفقہوا فی الدین کیوں نہیں پڑھا؟ صحیح, یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتی ہے بلاغت. بلاغت جو ہے ہم یہ بتاتی ہے کہ جب آپ نے عربی گرامر پڑھ لی, صرف نحو پڑھ لی, تو بلاغت بتاتی اگر کسی لفظ کو پہلے کر دیا جائے مقدم یا مؤخر یا بعد میں لایا جائے تو پھر اس کا کیا معنی نکلتا ہے. مثال کے طور پر ایاکا نعبدو, ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری, پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے, لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے لایا گیا ہے, فعل اور فاعل کو بعد میں لایا گیا ہے, تو اس مقدم کرنے میں کیا ہے. مثال کے مثلا میں کہوں جاء زید, مثلا جاء زید, زید آیا, ٹھیک ہے, میں کہوں زید جاء, خوب یہ اس میں فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہوا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے, فعل سے شروع ہوا ہے, جاء اسم جاء زید, زید آیا. لیکن اگر میں کہوں زید جاء, یہ جملہ اسمیہ ہے, اسم سے شروع ہو رہا ہے, اس کے اپنے حسن ہے, اس کے اپنے نکات ہیں, اس کی اپنی گہرائی ہے, اس کی اپنی لطافت ہے. انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے تو آپ پھر آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بلاغت آ گئی. اس کے بعد آتے ہیں اصول فقہ پر. اصول فقہ کو علم اصول کہا جاتا ہے, یعنی فقہ کو, ہماری فقہ کو جو مرتب کیا گیا ہے یا اس کی تدوین کی گئی ہے اور اس کو موجودہ حالات میں مختلف قوانین جو بنائے گئے ہیں, ٹھیک, اس کے لیے جو علم ہے ان قوانین کو مرتب کرنے کے لیے, فتویٰ دینے کے لیے, مختلف روایات کو جمع کرنے کے لیے. مثال کے طور پر دیکھیے چار اس کے منبع یا سورسز ہیں, قرآن جی, اس کے فقہ, علم فقہ کے, یہ علم اصول کے چار منبع ہیں, چار سورسز ہیں جہاں سے یہ علم حاصل کیا گیا ہے, قرآن, سنت, اجماع, عقل. صحیح, یعنی ہم نے جو قوانین بنائے ہیں, یعنی شریعت کے, یوں کہوں شریعت کو سمجھنے کے چار سورسز ہیں, قرآن سے, سنت سے, سنت میں بہرحال ابھی آئے گا, سنت میں معصوم, کفیل, قول اور تقریر. تقریر سے مراد کیا ہے؟ فعل مراد ہے اس کا کوئی کام کرنا, اٹھنا بیٹھنا, ہاتھ ہلانا, جواب, قول اس کی کوئی بات. تقریر یعنی معصوم کے سامنے, نبی کے سامنے, امام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ بحیثیت رضا سکوت اختیار کرے, جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ اس پر راضی ہے, اس کو تقریر کہا جاتا ہے. تقریر یعنی اس پہ مہر لگا دینا,
یعنی خاموش ہو کے مہر لگاؤ,
خاموش ہو, اس کی خاموشی, اس کی رضا کی علامت سمجھی جائے. ٹھیک ہے نا, نہیں 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 تقریر نہیں, وہ تقریر نہیں, اسی لیے میں نے کہا کسی فعل کو اس کے سامنے انجام دیا جائے اور وہ خاموش رہے اور خاموشی کو اس کی رضا کی علامت سمجھی جائے اور وہ کچھ نہ کہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ قول, یہ فعل صحیح ہے. یعنی تقریر کا مطلب یہی ہے کہ اس کو قرار دے دینا, اس کو ثابت کر دینا, اس پہ اسٹیمپ لگا دینا. صحیح, تقریر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم جب کوئی بات کہیں تو وہ ثابت ہو جائے بات. علم اصول کی جو تعریف, بلکہ علم کو, علم اصول کی تاریخ جو ہے وہ زمانہ ائمہ سے شروع ہوتی ہے, یعنی ائمہ علیہ السلام نے مختلف حوالوں سے, مختلف احادیث میں بغیر کوئی نام لیے ہوئے یہ علوم ہم تک پہنچائے ہیں. اس لیے امام نے کہا کہ ہم اصول کو بیان کرتے ہیں, تم فروع کو بیان کرو. علینا بالاصول, ہم فاؤنڈیشنز کو بیان, علینا علینا, ٹھیک ہے نا, کہ ہم پر لازمی ہے کہ ہم ان اصول و قوانین کو بیان کریں. وعلیکم بالفروع, اور تم جو ہے ان کے فروعات, ان کی برانچز بناؤ, ان کی تقسیم بندی کرو, ان کو کھولو, ان کو واضح کرو. یہ علماء و فقہ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اہل بیت موٹی موٹی چیتا چیتا باتوں کو انہوں نے مختلف ہمارے سامنے بیان کیا احادیث میں, اور اس کے بعد یہ ہمارا کا کام ہے, یعنی علماء و فقہ کا کام ہے کہ وہ اس کو مزید کھولتے ہیں, اس کی برانچز کرتے ہیں اور اس کی تقسیم کرتے ہیں. قرآن, سنت, اجماع اور عقل. اب علم اصول کی جو تعریف بیان کی گئی, العلم, یعنی وہ علم ہے, الممہدہ, جو جس کو جمع کیا گیا ہے, لاستنباط حکم شرعی, کہ جس کو حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک حکم, مثلا آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ گلاس کو الٹا رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر پنکھا اگر بند ہے تو کلاس میں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے, باہر چلے جائیں. مثال کے طور پہ سگریٹ نوشی حرام ہے یا حلال ہے, آئمہ کے دور میں تھی نہیں تھی, انٹرنیٹ دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, انٹرنیٹ استفادہ کر سکتے نہیں کر سکتے, کیا انٹرنیٹ پہ کسی لڑکی سے چیٹ کر سکتے نہیں کر سکتے, کیا فیک آئی ڈی بنا کے کسی سے گفتگو کر سکتے نہیں کر سکتے, کسی کو دھوکہ دے سکتے انٹرنیٹ پہ نہیں دے سکتے, وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یا مثال کے طور پر کہیں آپ ایسی جگہ پہنچے جب پانی نہیں ہے اور آپ کو مسئلہ نہیں معلوم, مثلاً آج تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا اور اچانک آپ کے سامنے مسئلہ پیش آ گیا, تو آپ اس کو کیسے سالو کریں گے؟ تو اب قرآن, سنت, اجماع, عقل کی روشنی میں علماء نے کچھ قوانین بنائے ہیں, ان قوانین کو علم اصول یا علم فقہ, اصول فقہ کہا جاتا ہے, کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک حکم شرعی تک پہنچنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم مشترک کے فتوے کو کہتے ہیں کاشف عن الحکم الشرعی, یعنی یہ حکم شرعی تک پہنچاتا ہے ہمیں, یعنی اپنی پوری جدوجہد, کوشش اور اسٹرگل کے بعد وہ فتویٰ دیتا ہے ان اصولوں کی روشنی میں, کہ جو قرآن سے, سنت معصوم سے, سنت نبی, سنت معصوم سے, اجماع سے اور عقل سے. قرآن یعنی وہی قرآن, جب ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ مراد یہ ہے قرآن کا ظاہر, ٹھیک ہے نا, قرآن کے الفاظ, قرآن کی آیات, روایات, اسی طرح سنت, سنت معصوم, اس کا قول, اس کا فعل, اس کی تقریر, ان کی روایات. اجماع یعنی عصر غیبت سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سب کا اجماع ہونا چاہیے. اور عقل کی روشنی, بہرحال عقل کی کیا تعریف ہو, انشاءاللہ جب آپ علم اصول میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ مزہ آئے گا. وہ میں صرف ابھی جو ہے اس کو سرسری انداز سے, کیونکہ علوم میرے پاس بہت سارے ہیں اور سب کا تعارف کرانا ہے, لیکن اتنا اجماع یعنی تمام علماء ایک بات متفق ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. لہذا مجتہد کا فتویٰ اجماع کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. انہیں تمام مجتہدین نے ایک فتویٰ دیا ہے, مثال کے طور پر نماز فجر کی دو رکعت ہے, مثال کے طور پر, ٹھیک, مثال کے طور پر. لیکن اگر کوئی شخص آ کے کہنے فجر کی نماز تین رکعت ہے تو اجماع کے خلاف ہے. یا تو آپ کے پاس اتنی مستحکم دلیل ہونی چاہیے کہ آپ عصر غیب سے لے کر آج تک جتنے فقہ اور علماء گزرے ہیں ان کی بات رد کر دیں, اتنی مستحکم دلیل ہونی چاہیے, نہیں ہو سکتی. یعنی کیا اب تک جتنے بھی علماء آئے ہیں کیا وہ غلطی پہ تھے؟ نہیں. جی جی ہاں جی ہاں. تو یہ ہمیں کاشف عن الحکم الشرعی, یعنی حکم شرعی تک ہمیں پہنچاتا ہے, صحیح. بہرحال اس میں پھر اور بھی تفصیل ہے کہ کیا یہ واقعی حکم شرعی کاشف ہے, یعنی یہ ہمیں پہنچاتا ہے, یا بالکل ایکوریٹ, بالکل صحیح ہمیں حکم شرعی تک پہنچاتا ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے, اور پھر جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. جی ہاں, ائمہ معصومین کی روایات میں ہمیں اصول و قوانین ملتے ہیں, ان اصول و قوانین کو مزید جب کھولا گیا اور جب اس کو مزید نکھارا گیا تو علماء نے پھر علم اصول کو مرتب کیا تاکہ ہم کسی بھی مسئلے, مثال کے طور پر دو روایتیں آ جاتی ہیں, مثال کے طور پر ایک روایت کہتی ہے کرو, ایک روایت کہتی ہے نہ کرو. اس لیے کہ عربی زبان میں جب آپ کہتے ہیں لا تفعل, نہ کرو, تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں, یا حرمت ہوتی ہے یا کراہیت ہوتی ہے. صحیح, حرمت یعنی یہ حرام ہے یا یہ مکروہ ہے, دو چیزیں مثال کے طور پر. تو اس سے کیا مراد لی جائے, حرام مراد لیا جائے یا مکروہ مراد لیا جائے؟ اس کی دلیل ہے, اس کے دلائل ہیں, اس کی پوری بحث ہے کہ اگر حرمت مراد لی جائے تو کیا ہوگا اور اگر مکروہ مراد لیا جائے تو کیا ہوگا. اگر ایک روایت کہتی ہے کام کرو, ایک روایت کہتی ہے نہ کرو, اب دو روایتیں ٹکرا رہی ہیں, کیا معصوم کی بات ٹکرا سکتی, نہیں ٹکرا سکتی. تو یہاں پر پھر ایک اور علم ہمارے سامنے آیا, وہ ہے علم الرجال. علم الرجال یعنی وہ علم کہ جس میں آپ راویوں کے حالات زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں. آیا یہ راوی جو فلاں امام کے زمانے میں تھا, آیا یہ سچا راوی ہے جھوٹا راوی ہے, آیا یہ شیعہ یا غیر شیعہ؟ مثال کے طور پہ غیر شیعہ ہے لیکن مصدق ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اس کی بات لے لی جاتی ہے. روایات کی قسمیں ہیں, صحیح ہوتی ہے, حسنہ ہوتی ہے, مختلف قسمیں ہوتی ہیں روایات کی. صحیح ہے کہ اس کی سند بھی صحیح ہے اور اپنے معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. میں تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر یہاں سے سمجھ میں آیا علم الرجال, اس لیے کہا جائے گا کہ یہ روایت جو ہے مرسلہ ہے, اس میں راوی جو ہیں مثال کے طور پر پورے ذکر نہیں کیے گئے ہیں, بیچ سے کہیں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے, راویوں کا سلسلہ مربوط نہیں ہے. حسن ہے, صحیحہ ہے, مختلف روایت کی قسمیں. علم الرجال ابھی بتائے گا یہ روایت جو مثلا اگر ٹکرا رہی ہے تو یہ روایت جو ضعیف ہے, یہ روایت صحیح مستند ہے. تو اب ان دو روایات کو کیسے جمع کیا جائے, بھائی دونوں صحیح ہیں اور دونوں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں, تو دیکھا جاتا ہے کیا تقیہ میں امام نے یہ بات کی ہے, یہ تقیہ کے حالت میں نہیں کہی ہے. تو یہ سارے حالات جو ہیں پھر ہمیں اس تاریخ سے ملیں گے اور ان تمام قوانین کو جمع کر کے علم اصول یا علم اصول فقہ مرتب کیا گیا ہے. جو مجتہد پڑھتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے, جس کے بعد وہ پھر حکم شرعی کو بیان کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے. علم اصول کے بعد آتے ہیں علم کلام. علم کلام یعنی عقائد. علم کلام کو کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کل ایک اور اسی میں اس کی ایک برانچ تھی علم فرق و مذاہب, یہ آج کل خود ایک جداگانہ اور مستقل علم کی حیثیت سے اب جانا جاتا ہے, اسی کی برانچ تھی. یعنی دین اسلام میں جتنے بھی فرقے اور مذاہب ہیں, جتنے بھی مسلک ہیں, جتنے بھی عقائدی فرقے ہیں, جس میں سے اشعری, امامیہ, زیدیہ وغیرہ وغیرہ, مرجعہ, مختلف سے ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں. مثال کے طور پر ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ جتنے بھی سب کام ہیں جو انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے, انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, انسان اللہ کراتا ہے, اللہ نے امام حسین کو قتل کرایا. اور یہ زیادہ تر بنو امیہ کے دور میں یہ پیدا ہونا شروع ہوئے, یزید اور معاویہ کے کاموں کو شرعی ایک شیلٹر دینے کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو خریدا, ان کے ایمانوں خریدا, انہوں نے اس طرح کے فرقے بنانے شروع کیے. اسی طرح اشعری میں اختلاف تھا, مرجم میں اختلاف تھا, لیکن جو صحیح جو راستہ ہمیں نظر آیا وہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے آ کر مثال کے طور پر مختلف آیات کی تفسیر کی, روایات میں ان کو بیان کیا. نہیں, اشعری یہ ایک اور ہے جس کا نام اشعری تھا, ان کی نسل سے ہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کی تفصیل ہے, اس کی پھر پوری تفصیل ہے, یہ تفصیل آپ یہاں پہ پڑھیں گے علم فرق و مذاہب میں, یہ کون تھا, اس کی کیا ہسٹری ہے, کیا بایوگرافی ہے, ان کے کیا نظریات ہیں, یہ اگر کہتے ہیں تو مثلا کیوں کہتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح زیدیہ, مرجیہ, امامیہ جتنے بھی ہیں وہ پھر آپ اس تفصیل میں آگے پڑھیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ چیز جو ہے, اب یہ علم جو ہے وہ ایک مستقل علم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. نہیں نہیں اس کو ابھی رہنے دو, اس سے نہ ملیں. بہرحال ناموں سے فی الحال جو ہے نا ابھی میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ہے جب آپ تفصیل پڑھیں گے تو پھر آپ جو ہیں اس میں جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں یہاں پر. علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ہر فرقہ جو ہے اس میں کلام کرتا ہے, اپنی بات کہتا ہے. اسی لیے اتنی زیادہ گفتگو کی گئی بنو امیہ بنو عباس کے دور میں عقادی طور پر کہ یہ علم کلام کی حیثیت اختیار کر گیا, یعنی اس کو علم کلام کہا جانا ہے. یعنی ہر فرقہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مثال کے طور پر وہ قرآن سے یا سنت سے یا دوسرے تاریخ کے حوالوں سے بات کرتا تھا, اسی لیے اس کو علم کلام کہا گیا. علم کلام میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ بنیادی جو ہے عقائد ہیں. وجود میں لائے گئے تھے, جی ہاں, عقائدی فرقے. دوسرے فرقے بھی موجود تھے لیکن عقائدی فرقے, یعنی ذہنی طور پہ گمراہ کیا گیا لوگوں کو. جب افکار اور ذہن کی حد تک لوگ گمراہ ہو جائیں تو پھر عمل بھی ان کا ویسے ہی قرار پائے گا. اس میں ہم عقائد کو بحث کرتے ہیں جس کی ہم تفصیل پہلے بتا چکے ہیں کہ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت قیامت ہے. اور اہل سنت کے یہاں توحید ہے, نبوت ہے اور قیامت ہے. اور ہم نے نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کو اور توحید کے ساتھ ساتھ عدل کو قرار دیا کہ خدا اگر عادل ہے تو کیوں ہے, اور ہم نے اگر اصول دین میں شامل کیا ہے تو کیوں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس کو شامل ہونا چاہیے تھا, بغیر عدل کے خدا کا تصور ممکن نہیں ہے. تیسرا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ اب علم پہلے نہیں تھا, اب آ گیا علم اخلاق. باقاعدہ علم کی صورت نہیں تھا یہ, لیکن اب باقاعدہ علم کی صورت میں علم اخلاق کو اب پڑھایا جاتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے. علم اخلاق خلق سے ہے, ایک خلق ہے, ایک خلق ہے. خلق انسان کے ظاہر کو یا بدن کو کہا جاتا ہے, خلق انسان کے باطن کو کہا جاتا ہے. اخلاق خلق سے ہے, یعنی انسان کے باطن کو سنوارنے کا علم. اس علم میں آپ دو چیزیں پڑھتے ہیں, یا کسی چیز کو آپ حاصل کریں گے یا کسی چیز کو اپنے سے دور کریں گے. جو چیز حاصل کریں گے اس کو کہتے ہیں تحلیہ, یعنی حلیت, یعنی زینت دینا, اور اپنے سے جس چیز کو نکالیں گے اس کو کہتے ہیں تخلیہ, یعنی نکالنا, یعنی دور کرنا. صحیح. علم اخلاق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اچھائیوں کو حاصل کریں, گناہوں کو چھوڑیں. جو اچھائیاں حاصل کرتے ہیں ان کو تحلیہ کہتے ہیں, تحلیہ حلیت سے, حلیت یعنی اپنے باطن کو زینت دینا, اور تخلیہ یعنی نکالنا, دور کرنا. علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ جو چیز مقدم ہے پہلے مرحلے پر وہ تخلیہ ہے, اس کے بعد تحلیہ ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک برتن ہے, مثال کے طور پر یہ گلاس ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے وہ بھی خراب ہو جائے گا, قابل استفادہ نہیں رہے گا. کیا طریقہ ہے, پہلے اس نجاست کو دور کیجئے, اس کو دھوئیے اور اس کو پینے کے قابل بنائیے, اس میں پانی ڈالیے, شربت ڈالیے, چائے ڈالیے, کچھ بھی پیئے, ٹھیک ہے. آج کل تو ملک شیک زیادہ انسان کو جی منہ میں پانی آ جاتا ہے سن کے. انسان کا بدن بھی بالکل, انسان کی روح بھی بالکل ایک ظرف, ایک برتن کی مانند ہے. اس میں گناہ ہیں, شیطان ہیں, معصیت ہے, نافرمانی ہے. اب اس میں عبادات ڈالتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, محبت محمد علی محمد, مودت, یہ سب اس میں جا کے مکس ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملتا. تو اس لیے کہا کہ پہلے تخلیہ کرو, یعنی پہلے اپنے وجود کو گناہوں سے خالی کرو اور اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ خدا کی عبادت ڈالتے رہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میں 25-30 سال 40 سال تک پہلے تخلیہ کروں گا, پہلے جو ہے 25-30 سال گناہ کروں گا, پھر 25-30 سال جو ہے وہ خالی کروں گا, وہ 25-30 سال بڑھاپے میں عبادت کروں گا. نہیں, بلکہ ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا رہے گا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور چیز جو علم کی صورت میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے تاریخ یا سیرت. تاریخ میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس میں ایک بنیادی تبدیلی ہے, ایک بنیادی فرق موجود ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں سیرت بھی تاریخ ایسا ہے لیکن تبدیلی کیا رونما ہوئی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تاریخ یعنی انبیاء کی تاریخ, دنیا کی تاریخ, تمام انبیاء نے جو کام کیا ان کی تاریخ, تاریخ رسول اکرم ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد, آئمہ کی تاریخ مثال کے طور پر, اور موجودہ زمانے میں جتنی بھی تاریخ ہے وہ سب ہم تاریخ اسلام, تاریخ دنیا, مختلف زمانوں کی, مختلف ملکوں کی تاریخ. لیکن سیرت کیا ہے؟ سیرت بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن سیرت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم یہاں پر تحلیلی گفتگو کرتے ہیں, تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, یعنی آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی لیے ہمیں سیرت سیاسی نظر آتی ہے, سیرت عبادی نظر آتی ہے, سیرت اجتماعی نظر آتی ہے, سیرت اقتصادی نظر آتی ہے اہل بیت میں, سیرت ثقافتی نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ مثلا ان کی اجتماعی سیرت کیا تھی, ان کی سیرت سیاسی کیا تھی, سیاسی طور پر کیا کام انجام دیے, عبادی طور پر ان کی سیرت کیا تھی, اجتماعی معاشرتی سطح پر انہوں نے کیا کام انجام دیے, اقتصاد کو بہتر بنانے کے لیے کیا کام انجام دیے, ثقافت کو بہتر بنانے کے لیے کیا انجام دیے وغیرہ وغیرہ, تربیت کے لیے انہوں نے کیا کام انجام دیے. یہ سیرت ہے, یہ بنیادی فرق ہے تاریخ میں اور سیرت میں. تاریخ کا حصہ ہے سیرت, تربیت زندگی سے متعلق ہے, لیکن یہاں پہ تحلیلی گفتگو ہے, اینالائز کیا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, تجزیہ کیا جاتا ہے. خود تجزیے کا مطلب کیا ہے؟ تجزیے کا مطلب جز جز کرنا, الگ الگ کرنا, پارٹ پارٹ کرنا. یعنی پوری سیرت تھی, اب آپ نے جز جز کیا, سیاسی زندگی, عبادی زندگی, اجتماعی, اقتصادی, ثقافتی, واضح بات. پھر ان سے آپ نے مختلف قسم کے قوانین نکالے, اخذ کیے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا چاہیے, ایسا ہو تو ایسا کرنا چاہیے. تو پھر یہ سیرتیں ہمیں تحلیلی نظر آتی ہے, یا اس کو کہتے ہیں سیرت تطبیقی بھی کہا جاتا ہے. تطبیقی, تطبیقی یعنی یہ سیرت تحلیلی سے زیادہ مؤثر ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے. تطبیقی کا مراد یہ ہے کہ آپ عصر آئمہ کو, عصر معصومین کو موجودہ حالات پر تطبیق کریں, اپلائی کریں, یعنی ویسے اگر حالات نظر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگر ایسے حالات ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو سیرت تطبیقی کہتے ہیں. کہ عصر معصومین میں اور ہمارے زمانے میں کیا چیز کامن ہے اور ہمیں کس طرح مثال کے طور پر عمل کرنا چاہیے. ایک اور علم کہ جو علوم اسلام سے تعلق رکھتا ہے, علم تفسیر ہے. تفسیر یعنی حقیقت سے پردہ اٹھانا, تفسیر یعنی حقیقت سے پردہ اٹھانا. تفسیر کی مختلف قسم, تفسیر موضوعی ہے, یعنی ایک موضوع لے کے آپ نے قرآن سے بیان کر, مطلب جھوٹ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے, غیبت کے بارے میں یہ کہا ہے, عبادت کے بارے میں یہ کہا, نوجوانی کے بارے میں یہ کہا, علم دین کے حصول کے بارے میں یہ کہا, یہ موضوعی ہے موضوع کے حساب سے. ایک ہے ترتیبی, تفسیر ترتیبی کیا ہے, انہیں ترتیب سے لے کے چلے, آپ نے سورہ الحمد کی آیت نمبر 1 سے لے کے شروع کی اور والناس کی آخری آیت تک آپ نے تفسیر کی, اس کو کہتے ہیں تفسیر ترتیبی, یعنی ترتیب سے لے کے چلے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر وہی بات ہے کہ اس میں آپ کو سر و نحو کا علم ہونا چاہیے, بلاغت کا علم ہونا چاہیے, اس میں آپ کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے, اس میں آپ کو علم رجال کا علم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے علوم کے بعد آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ روایات کا علم ہونا چاہیے, مختلف تفاسیر کا علم ہونا چاہیے کہ اہل سنت نے اس موضوع میں کیا کہا ہے, شیعہ علماء نے کیا کہا ہے, مقدمین نے کیا کہا ہے, مؤخرین نے کیا کہا ہے, بڑے بڑے علماء کا کیا قول تھا. اس کے بعد انسان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ علم تفسیر کرے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی موجودہ علوم میں شامل ہے اور یہ بھی ایک علوم کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے حوزہ علمیہ کا نصاب تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی تفسیریں ہیں, تفسیروں کی روش اپنی الگ ہوتی ہے, تفسیر مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک تفسیر بر رائے ہوتی ہے, یہ انسان اپنی رائے سے, ٹھیک ہے نا, انجام دیتا ہے کہ میرے خیال میں اس کا معنی یہ ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, آیا قرآن سے متصادم ہے, نہیں ہے, احادیث اس کی تصدیق کرتی نہیں, تفسیر بر رائے یہ حرام ہے. ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن, یعنی قرآن کی آیات کی قرآن کی آیات سے تشریح کرنا. ایک ہے تفسیر قرآن بر روایات, ٹھیک ہے نا, کہ روایات کے ذیل میں آپ اس کی تشریح کریں. ایک تفسیر ہے کہ آپ اسی تفسیر کے الفاظ کو لے کر اس کو کھولتے ہیں, جو الفاظ ہیں آیات کے اس کو کھولتے ہیں کہ اس میں صرف و نحو کے اعتبار سے اس میں کیا خوبی پائی جاتی ہے, اس میں کیا میسج مثلا پایا جاتا ہے. تو مختلف قسم کی تفسیریں ہیں, مختلف قسم کی روشیں ہیں, مختلف قسم کے اسلوب ہیں تفسیر میں. جی حرام ہے, جی ہاں, لیکن ان کے اپنے اصول و قوانین ہیں کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو پھر آپ تفسیر کر سکتے ہیں. یہ اسلامی علوم کا ایک مختصر سا تعارف تھا. اچھا اب آتے ہیں فلسفے کی طرف. فلسفہ وجود خدا پہ بحث کرتا ہے, وجود پہ بحث کرتا ہے اصل میں. تو فلسفہ وجود پر بحث کرتا ہے, وجود ہے تو کیوں ہے, وجود کتنی قسم کا ہوتا ہے, وجود کے خواص کیا ہوتے ہیں, اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. پھر وجود میں سب سے اعلیٰ وجود ہے وہ وجود خدا ہے, ٹھیک ہے نا, وجود خدا پر دلیل دیتا ہے. اور اس کے بعد اس کی پوری تفصیل ہے کہ مثلا کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, اور مثال کے طور پر وجود کتنے قسم کا ہے, وجود کے کیا خواص ہیں, جو میں نے تقریباً بیان کیا. ایک یہ ہے, انشاءاللہ اس میں تفصیل پڑھیں گے. اس میں بہت سارے علماء نے اور عرفاء نے کام کیا ہے. ایک بات یہ تھی کہ ایک عرصے تک فلسفہ ہماری حرام سمجھا جاتا تھا, فلسفہ ہماری حرام سمجھا جاتا تھا, اس لیے کہ بہت سے علماء کا کہنا یہ تھا کہ فلسفہ غیر اسلامی معاشرے سے آیا ہے اور ہم یہ فلسفہ نہیں پڑھائیں گے, اور فلسفہ پڑھانے والوں کو اس حد تک برا سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کافر قرار دیا جاتا. امام خمینی کے بارے میں ہے کہ امام خمینی جب فلسفہ پڑھاتے تھے تو امام خمینی جس گلاس پانی پیتے تھے اس میں لوگ پانی نہیں پیتے تھے کہ یہ نجس ہو گیا ہے, امام خمینی کافر ہو گئے, اسی حوزہ علمیہ میں اس حد تک مخالفت تھی. لیکن آہستہ آہستہ زمانہ جو ہے وہ گزرتا رہا, اور الحمدللہ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ فلسفہ ایک اسلامی یعنی معاشرے میں ایک علم کی حیثیت سے قبول کیا جا چکا ہے. اس کی اپنی فاؤنڈیشنس ہیں, اپنی بنیادیں ہیں, اپنا علم ہے, اپنے دلائل ہیں. اور آج اور اس میں جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ اس وقت آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا. بدایت الحکمہ, نہایت الحکمہ, یہ دو بنیادی کتابیں لکھی ہیں, بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ. یہ بدایہ یعنی حکمت, حکمت کہا جاتا ہے اسلامی زبان میں, یعنی فلسفے کی ابتدا, فلسفے کی نہایت, یعنی اگر اس کو کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو پھر مکمل طور پر. اس کے علاوہ اور اسلامی عرفاء نے فلسفے پہ کام کیا ہے, وہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, فصوص ابن عربی پڑھائی جاتی ہے, اس کے علاوہ اشارات پڑھائی جاتی ہیں ابو علی سینا کی, اور مختلف موجودہ زمانے میں حضرت آیت اللہ جواد عاملی اور حسن زادہ عاملی نے فلسفے پہ کام کیا، اس کے علاوہ اور بھی ایسے علماء مفسرین ہیں کہ جنہوں نے فلسفے پہ کام کیا ہے، اور فلسفہ حوزہ علمیہ میں یوں کہوں کہ ایک بہتر طریقے سے ایک علم کی حیثیت سے اپنی مدارج کو طے کر رہا ہے. ایک اور علم جو گزشتہ شاید یوں کہوں گے 10-15 سال سے ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ ہے تربیت کا علم. اور اسی تربیت کے ذیل میں ایک اور علم وجود میں آیا جو پہلے سے موجود تھا لیکن اس پہ اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن فی زمانے سے بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، وہ علم نفسیات ہے. یعنی تربیت کرنے کے لیے جب آپ بچے کی، بڑے کی، بزرگ کی، خاتون کی، مرد کی، لڑکے کی، لڑکے کی تربیت کریں گے تو جب تک آپ کو اس کی نفسیات کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کی ذہنی سطح کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کو اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور اشکالات اور جوابات کا علم نہیں ہوگا، آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. تو فی زمانہ تربیت ایک جداگانہ علم ہے اور علم نفسیات ایک الگ علم ہے. علم نفسیات میں بھی مختلف شاخیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ علم نفسیات کے ذریعے سے آیا کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مشکل حل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کی پرابلم کو حل نہیں کر سکتے لیکن اس کا وزن، اس کے وزن کو کم کر سکتے ہیں. بہرحال روان کا بھی ہے، روان شناسی ہے، مختلف علوم کی برانچز ہیں. اسی تربیت میں تربیت اخلاق ہے، تربیت اقتصاد ہے، تربیت خانوادہ ہے، ٹھیک ہے نا، تربیت اجتماع ہے، تربیت سیاسی ہے، تربیت ثقافتی ہے. مختلف قسم کی تربیتیں ہیں جو مد نظر ہیں، اور جو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر یہ علوم جو ہے یوں کہوں کہ آپ کے سامنے ہوں گے. پھر آپ کا اختیار ہوگا کہ آپ اس علم میں جانا چاہتے ہیں، اس علم میں جانا چاہتے ہیں. شروع میں تو آپ کو تقریباً تمام علوم کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا، اس کا تاریخچہ اور اس کی ہسٹری آپ کے سامنے ہوگی. لیکن جب آپ اس منزل پہنچیں گے کہ ایک سبجیکٹ کو لے کر اس میں اسپیشلائزیشن کریں اور اس میں تخصص اختیار کریں، ماہر بنیں، تو پھر آپ کے سامنے مختلف علوم ہوں گے. آپ اقتصاد میں جانا چاہتے ہیں، صرف و نحو میں جانا چاہتے ہیں، آپ تفسیر میں جانا چاہتے ہیں، علم فقہ میں جانا چاہتے ہیں، منطق میں جانا چاہتے ہیں، فلسفے میں جانا چاہتے ہیں، علم کلام میں جانا چاہتے ہیں، کس علوم میں جانا چاہتے ہیں. ایک اور علم کہ جو علم منطق، جس کو علم عالی کہا جاتا ہے. عالی یعنی یہ وسیلہ بنتا ہے، اعلیٰ بنتا ہے ہمیں دوسرے علوم تک پہنچانے کا. علم منطق دراصل ہمیں سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے. علم منطق ہمیں ہمارے ذہن کو خطاؤں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. کس طرح ہم اپنے آپ کو خطاؤں سے محفوظ رکھیں، صحیح، کس طرح انسان گفتگو میں اپنے آپ کو خطاؤں سے محفوظ رکھے. جیسے صنعت خمسہ جو اس کی آخری بحث ہے علم منطق کی، دو حصے ہیں، ایک شروع کا حصہ، ایک آخر کا حصہ. آخر میں صنعت خمسہ ہے کہ جو مقررین کو، گفتگو کرنے والوں کو، اور یہ سب وہ یونانی علم ہے کہ جہاں پر لوگ بولتے تھے، آتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، ڈبیٹ کرتے تھے، اور وہاں پر یہ علم سامنے آئے کہ کس طرح انسان جو سوچے اپنی سوچ کو بہتر بنائے، خرابیوں، برائیوں اور خطاؤں سے دور رہے اور اپنی گفتگو کو صحیح بنائے. تو وہاں سے یہ علم نکلا، اور جب یہ اسلامی معاشرہ پہنچا تو اس میں مزید نگار پیدا ہوا. ہمارے علماء نے کام کیا، شیخ مظفر نے المنطق نامی کتاب لکھی ہے جو آپ پڑھیں گے، اور ایک بنیادی اور مضبوط ترین اور مدلل کتاب ہے المنطق، شیخ محمد رضا مظفر کی ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور بھی کتابیں موجود ہیں اس میں، آپ مزید اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے مزید کتابیں لکھی گئی ہیں، مزید یوں کہوں کہ چھوٹی سطح سے لے کر گریجولی اس کو بڑی سطح لانے کے لیے مختلف اسلوب و روش پہ لکھی گئی ہیں. بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا اسلامی علوم کا کہ نہیں، علم اخلاق سے ہمیں اخلاق بتاتا ہے، لیکن علم منطق کسی بھی سطح پر بولنے کے لیے اور اپنے ذہن کو خطاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں طریقہ سکھاتا ہے. پر محمد وال محمد صلوات. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اسلامی علوم کو حاصل کر سکیں، اور ان کی تربیت ارشاد کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.